बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہے، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 kHz پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل آپ نوٹ فرما سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، جس کے بعد ایک دوسرا پروگرام آئینۂ صحافت آپ سنیں گے۔ اس کے بعد پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر، اور پھر خبروں کا دوسرا بلیٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد پھر نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پھر ہم آپ کو پروگرام سنوائیں گے اسلام کی معرفت، اور اس کے بعد آپ خبروں کا تیسرا بلیٹن سن سکیں گے۔ اور انداز جہاں پروگرام پر ہماری آج کی نشریات ختم ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کی پیشانی کو اسے چومنا چاہیے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پروگرام گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ہند پاک کشیدگی میں شدت، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، ہندوستان 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ کر سکتا ہے، پاکستان کے وزیر اطلاعات کا دعویٰ۔ ہندوستانی عوام کشمیریوں پر اعتماد کریں، انہیں تشدد کا نشانہ نہ بنائیں، ممتاز کشمیری رہنما میر فائز عمر فاروق کی اپیل۔ غزہ کے مظلوم عوام پر غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری، مختلف علاقوں پر بمباری اور گولہ باری میں مزید 16 فلسطینی شہید۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بعض حلقوں نے جنگ کا خدشہ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے فوج کو جنگ کا گرین سگنل دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان بقول ان کے اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کے ابلاغیاتی ذرائع نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ یاد رہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس حملے کے بعد مشترکہ سرحدوں اور کشمیر لائن آف کنٹرول پر دونوں ملکوں نے اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے ہندوستان کے بعض علاقوں میں کشمیریوں کے خلاف تشدد کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق میر وائز عمر فاروق نے بدھ کو ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ مسوری میں دو کشمیری شال فروشوں پر حملے اور اس کے بعد 16 شال فروشوں کے مسوری چھوڑ دینے کی خبر پریشان کن ہے۔ انہوں نے مسوری پولیس پر الزام لگاتے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ پولیس نے مذکورہ کشمیری شال فروشوں کو تحفظ کی ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد انہیں یہاں سے نکلنا پڑا۔ میر وائز عمر فاروق کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر نظر بندیوں، انہدامی کاروائیوں اور کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن کے بعد جموں کشمیر سے باہر طلباء اور چھوٹے تاجروں پر حملے اور انہیں کشمیر واپسی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد جموں کشمیر کے اندر اور یہاں سے باہر کشمیریوں کو جو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے وہ غیر منصفانہ اور غیر انسانی ہے۔ انہوں نے ہندوستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میڈیا کے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور کشمیریوں پر اعتماد کریں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں بم کے دھماکوں میں متعدد افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ پاکستان کے ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے لوئر دیر میں بم کے ایک دھماکے میں ایک کمسن بچے کے جاں بحق اور ایک شخص کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں کے مطابق دھماکے کی آواز دور تک سنی گئی، جس سے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس دھماکے کے بارے میں مزید تفصیلات دستیاب نہیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب وزیرستان کے ہی علاقے وانا میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب ہونے والے بم کے دھماکے میں زخمی ہونے والے مزید 3 افراد دم توڑ گئے۔ وانا پولیس کا کہنا ہے کہ 3 افراد کے دم توڑ جانے کے بعد اس دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر ہونے والے حملوں میں مزید 16 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خبر رساں ذرائع کے مطابق آج بدھ کی صبح سے غزہ پٹی پر ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملوں میں 16 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں سے 12 کو غزہ پٹی کے وسط میں شہید کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع نصیرات کیمپ کے شمالی حصے کو بھی توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ دریاسنا نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی بچے شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے حملوں میں جنوبی غزہ میں واقع رفح شہر کے شمال میں رہائشی کمپلیکس پر بھی بمباری کی۔ صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے آج غزہ کے وسط میں واقع شہر دیر البلا پر بھی شدید حملہ کیا ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ کے ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے عالمی برادری سے غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خطے میں انسانی تباہی کے مزید بحرانوں پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں اضافے پر تاکید کی ہے۔ وولکر ترک نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر ایسی شرائط مسلط کر رہا ہے جو خطے میں ایک گروپ کے طور پر ان کی بقا اور وجود سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ پٹی کے سب سے دور جنوبی علاقے میں واقع رفح صوبے کو ایک نیا انسانی زون قرار دینا اور فلسطینیوں سے خوراک اور دیگر امداد حاصل کرنے کے لیے وہاں آنے پر اصرار ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ اس طرح کے منصوبوں کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کے ایک بڑی تعداد جو آسانی سے نقل مکانی نہیں کر سکتے، بالخصوص معذور، بیمار، زخمی اور خواتین، خوراک کے بغیر رہ جائیں گے۔ وولکر ترک نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ غزہ میں ان علاقوں پر جہاں شہری پناہ حاصل کرتے ہیں وہاں اسرائیلی حکومت کے حملے ایک نفرت انگیز اقدام ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ہمارے انسانی ہمدردی کے شراکت دار رپورٹ کر رہے ہیں کہ غزہ میں 150,000 سے زائد خواتین کو صحت کے حوالے سے مختلف پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایندھن کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، پیٹرول کے دستیاب ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ڈیزل کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسٹیفن ڈوجارک نے مزید کہا کہ اسرائیلی حکام نے رفح شہر سے ایندھن کی وصولی کے لیے اقوام متحدہ سے منسلک تنظیموں کی کوششوں کو مسترد کر دیا ہے۔ نیز ہم اور ہمارے شراکت داروں نے آج مجموعی طور پر مختلف علاقوں میں داخل ہونے کی جو 5 مربوط کوششیں کی تھیں ان میں سے 4 کو مسترد کر دیا گیا۔ ڈوجارک کا کہنا ہے کہ ابھی تک صرف تصدیق شدہ عملے کی منتقلی کو قبول کیا گیا ہے اور امداد کی سپلائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ایک عہدیدار نے غزہ کی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کی ترجمان اولگا چیرنکو نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور امداد کی ترسیل میں مسلسل رکاوٹ ایک انسانی المیے کا باعث بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غذائی قلت شدت اختیار کر گئی ہے اور راستوں کی بندش سے غذائی بحران اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اور موجودہ صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی ہمدردی کی اہلکار نے کہا کہ خوراک اور طبی امداد ضرورت مندوں تک پہنچنے سے پہلے ہی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے کراسنگ کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے، جنگ بندی اور جبری نقل مکانی کی روک تھام کا بھی مطالبہ کیا۔ سینی فوجیوں نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مغربی کنارے میں آباد فلسطینی باشندوں پر آنسو گیس اور صوتی بموں سے حملہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر سینی فوج کے حملے جاری ہیں۔ اپنے تازہ ترین اقدام میں غاصب سینی فوجیوں نے رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع قصبے ارورا اور نابلس کے جنوب میں موجود قریوت گاؤں پر صوتی بم پھینکے اور آنسو گیس کی شلنگ کی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قابض فوج نے نابلس کے جنوب میں اللبنو گاؤں پر بھی حملہ کیا اور لوگوں کو اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ قابض فورسز نے سڑکوں پر شہریوں کی آمد و رفت پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ بعض ذرائع نے مغربی کنارے میں قلقیلیہ کے مشرق میں بھی سینی فوجیوں کے حملے کی اطلاع دی ہے۔ میڈیا ذرائع نے شام کی جولانی حکومت سے وابستہ فورسز اور جرمانہ ٹاؤن کے باشندوں کے درمیان جھڑپ کے نتیجے میں 16 افراد کے مارے جانے کی خبر دی ہے۔ شام میں ہیومن رائٹ واچ سینٹر نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ جرمانہ ٹاؤن میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں اس ٹاؤن کے 8 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ان جھڑپوں کے دوران شام کی عبوری اور عارضی جولانی حکومت سے وابستہ 8 سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے ہیومن رائٹ واچ کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کے دوران زخمیوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ شام کے میڈیا ذرائع نے کچھ گھنٹہ پہلے جولانی حکومت سے وابستہ فورسز اور دمشق کے مضافات کے مقامی گروہوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہونے کی خبر دی تھی۔ شامی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ جولانی حکومت سے وابستہ فورسز کے ساتھ جنوبی دمشق میں واقع اشرفیہ، سہنایا ٹاؤن اور جرمانہ ٹاؤن کے دروز قبیلے کے مسلح گروہوں کے درمیان دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ صوبہ سویدا میں بھی اسالہ اور اسلحہ دیہاتوں کے اطراف میں اور اسالہ فوجی ہوائی اڈے پر بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اشرفیہ سہنایا میں دونوں طرف سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق دھماکوں اور مارٹر بموں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ جولانی حکومت سے وابستہ فورسز نے جنوبی دمشق میں واقع سہنایا اور اشرفیہ سہنایا یا میں رفت و آمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ جھڑپیں پیر کے دن سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت میں ایک آڈیو جاری ہونے کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ جولانی حکومت سے وابستہ مسلح گروہ مبینہ طور پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے بہانے شام کے مختلف علاقوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جرمانہ ٹاؤن پر دھاوا بول دیا۔ جرمانہ کی بزرگ شخصیات اور جولانی حکومت کے درمیان سمجھوتے کے بعد منگل کو یہ جھڑپیں رک گئی تھیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کولکتہ میں ایک ہوٹل میں آگ لگنے سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ ریاست مغربی بنگال کے صدر مقام کولکتہ کے ریتو راج ہوٹل میں منگل کی رات لگنے والی بھیانک آگ پر قابو پانے میں 8 گھنٹے لگ گئے۔ ہوٹل میں ریسکیو آپریشن آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا، جس کے دوران 14 لاشیں نکالی جا چکی تھیں۔ بتایا گیا ہے کہ آگ ہوٹل کی دوسری منزل سے شروع ہوئی اور بہت تیزی سے اس نے ہوٹل کی دیگر منزلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں حسین تقوی صاحب۔ جناب حسین تقوی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے علاقے کا جو اس وقت بہت ہاٹ ٹاپک ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی ہے، اور اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
جی جی، بجا فرمایا آپ نے، بالکل صحیح آپ کا اندازہ تھا۔ میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، یہ ہم نے کل بھی اس حوالے سے گفتگو کی اور تفصیل سے گفتگو کی اور کچھ حقائق جو ہے وہ بیان کیے، اور ہماری گفتگو کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پر مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ بات چیت اور منطق کے ذریعے آگے بڑھ کر ہی ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت دہشت گردی دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا افریت بن چکا ہے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ہندوستان، لیکن در مجموع اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان بھی گزشتہ تقریباً ایک عشرے کے دوران جو ہے وہ شدید دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا، اور پاکستان میں جو ہے وہ جو اعداد و شمار پاکستان کی حکومت بتاتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 70,000 سے زیادہ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا ہے اور دہشت گردوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تباہی مچائی۔ کوئی مسجد نہیں بچی، امام بارگاہ نہیں بچے، مندر نہیں بچے، سڑکیں نہیں بچی، شاپنگ پلازا نہیں بچے، اور بے تحاشا جو ہے وہ افراد اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی جان بکف ہو کر دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کیں، اور سیکیورٹی کے جوانان بھی جو ہے وہ اس کارروائیوں میں جو ہے وہ شہید ہوئے، بقول پاکستان کے حکام کے وہاں پر جو ہے جو اعداد و شمار بتائے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہندوستان کی طرف، تو ہندوستان بھی دہشت گردی کی جو ہے وہ لپیٹ میں رہا، اور جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر کو لے کر بہت سارے وہاں پر، چونکہ ایک کشمیریوں نے اپنی ایک آزادی کی جو ان کی ایک تحریک ہے وہ چلا رکھی ہے، اور اس تناظر کے اندر جو ہے وہاں پر وقتاً فوقتاً وہ اپنی کاروائیوں کو جو ہے وہ تیز بھی کر دیتے ہیں، لیکن بے گناہ افراد کی جان لینا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور خاص طور پر اس کو مذہبی حوالے سے رنگ دیا جائے تو یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قابل نفرت عمل ہے۔ اور پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے نے بھی اس بات کو اور اس نظریے کو اور اس تاثر کو تقویت دی کہ دہشت گرد شاید جو ہے وہ مسلمان تھے، جو انہوں نے وہاں پر جس طریقے سے قتل عام کیا اس کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ زیادہ مارے گئے ہیں، مسلم جو ہے وہ کم مارے گئے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر اپنے تمام سامعین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب وہ نہیں ہوتا، اور دہشت گرد دہشت گرد ہے، وہ ظالم ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور نفرت کا بیج جہاں بویا جاتا ہے اور مذہب کے نام پر جو ہے اگر کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر نفاق ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک طریقے سے نفرت ہے، اور وہاں پر جو ہے اگر کوئی اس حوالے سے بھی اپنی تحریک کو یا اپنی جد و جہد کو اس حوالے سے رنگ دینا چاہتا ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے،
مذمت ہے جی۔
چونکہ جہاں پر پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہے، تو ہندوستان بھی ایک ایسی ریاست ہے، ایسا ملک ہے کہ جہاں پر پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ آباد ہیں اور صدیوں سے وہاں مقیم ہیں، اور ان کی ایک اقدار ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جو ہے مسلمانوں کی زندگی کے آثار جو ہیں وہ موجود نہ ہوں۔ بہرحال یہ ایک خلاصتاً میں نے بات کی، اب میں آؤں اپنے موضوع کی طرف، کشیدگی کی طرف۔ تو یہ کشیدگی نہ ہندوستان کے مفاد میں ہے نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، ان کو جو ریل جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نہ ہندوستان پاکستان کا پانی بند کر کے اپنی برتری کو ثابت کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسا قدم اٹھا کر کے جو اور کشیدگی کو ہوا دے اپنے مقاصد حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک نوشتہ دیوار ہے جس کو دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو سمجھ دینا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ سیاسی انداز میں دیے جانے والے بیانات جو ہیں وہ حکمرانوں کے گلے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اپنے ان بیانات کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی ایڈونچر جو ہے وہ کرنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ مثلاً پاکستان کی طرف سے ہو چاہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہو، کیونکہ ہم یہاں پر ایک مثلاً نیوٹرل بنیادوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اور اس کی پالیسی یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی کو کم کیا جائے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے کل بھی اپنی گفتگو میں کہا، کہ یہ ثالثی کی پیشکش کی کہ جو ہے ایران آمادہ ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے جو ہے اس پیشکش کو کیا کہ ایران آمادہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان، چونکہ ایران کے ہندوستان سے بھی بہت دوستانہ اور قریبی تعلقات ہیں، اور پاکستان تو جو ایران کا ہمسایہ ملک ہے اور ایک طویل سرحد پاکستان اور ایران کے درمیان موجود ہے، لہٰذا ایران کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ علاقے میں کوئی ایسے حالات پیش آئیں کہ جس سے کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہو، لہذا ایران نے برادری کا ثبوت دیتے ہوئے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اپیل کی۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، بلا اشتعال جو ہے وہ فائرنگ جو ہے لائن آف کنٹرول پر، اس کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، یہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کے اندر ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کی خبریں نشر کروائی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھا جو ہے وہ کچھ چھوٹے مثلاً کیمرے والے جو ڈرونز ہیں وہ پاکستان نے مار گرائے، تو کشیدگی میں تو قائم رضوی صاحب اضافہ ہو رہا ہے،
ہو رہا ہے جی جی،
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور پاکستانی حکام جو ہے ان کے میں بیانات جو اخبار میں پڑھ رہا تھا ان کی جو ایک جو نظر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 24 یا 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ کوئی مثلاً اٹیک جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر جو بات کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کو اپنے ریئل مسائل جو ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ میں کچھ دنوں پہلے انڈیا کے معروف جو ہے وہ کالم نگار ہیں جناب جاوید نقوی صاحب، ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اس بات کو تحریر کیا کہ اس وقت دونوں ملکوں کو، پاکستان اور ہندوستان کو، خوش سالی کا سامنا ہے، دونوں ملکوں کو جو ہے وہ غذائی اشیاء کی قلت کا سامنا ہے، غربت جو ہے وہ دونوں ملکوں میں جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پانی کے مسائل جو ہیں وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ موجود ہیں، اور جو ماحولیاتی تبدیلی ہے وہ جہاں پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے وہاں پر انڈیا بھی اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو اس پورے سناریو کو جو دو ہمسایہ ممالک ہیں جن کی آپس کے اندر جو ہے وہ قربتیں رشتے جو ہے وہ موجود ہیں، اور آج بھی ایسی فیملی ہیں کہ جن کی آدھی فیملی انڈیا میں ہے اور آدھی فیملی پاکستان میں ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک بھائی ہندوستان میں ہے ایک بھائی پاکستان میں ہے، ایک دادا کی اولاد جو ہے وہ پاکستان میں ہے ایک دادا کی اولاد جو ہے وہ ہندوستان میں ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عوامی پریشر بلڈ اپ ہو اور حکومتوں کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ اپنے کوئی اقدامات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ معمولات حالات کو معمول کے مطابق جو ہے لا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہے انٹونیو گوٹریش، انہوں نے بھی اپنے حالیہ بیان میں دونوں ملکوں سے کہا کہ بھائی بیٹھ کر جو ہے وہ معاملات کو حل کریں، ایک جو ہے نسبی برتری کے دعوے کر کے جو ہے ہم عوام کے اندر جو ہے ایک ہیجانی کیفیت تو لا سکتے ہیں لیکن یہ حقائق سے بالکل جو ہے وہ دور ہے، اور جو ہے جنگیں ویرانیوں پر منتج ہوتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ قحط و فاقوں پر منتج ہوتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ گھروں کے اجڑنے پر منتج ہوتی ہیں، جنگیں جو ہیں وہ انسان کو سالوں پیچھے لے جاتی ہیں، اور یہ ہمارا علاقہ ویسے ہی جو ہے وہ تیسری دنیا کے ممالک میں آتا ہے، اور ہمارے ممالک میں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے ابھی، لہٰذا اس ترقی کے عمل کو چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، حکمرانوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ عالمی میدان کے اندر جو ترقی کے اندازے اور اشاریے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے امن جو ہے وہ پہلی ترجیح ہے، اور کسی بھی ناامن خطے کے اندر جو ہے انویسٹر نہیں آتا، تجارت آپ کی جو ہے وہ نچلی سطح تک پہنچ جائے گی، آپ کے افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو کر انسان جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ ماحول کو نارملائز سمت کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے، اور خالی دعووں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات سے مسائل جو ہے وہ اور الجھیں گے۔ میں ابھی کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ مثلاً تجزیے کیے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ انڈیا کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، انڈیا پاکستان سے اس شعبے میں ڈرتا ہے، پاکستان جو ہے وہ انڈیا سے اس شعبے کے اندر ڈرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ملکوں کی دفاعی صلاحیت جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، چونکہ بہرحال ایک ملک ہوتا ہے، اس کے اثاثے ہیں، اس کی جو ہے وہ افرادی قوت ہے، وہ اپنے ایک اسٹرکچر کو جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ لہذا دو ایٹمی طاقتیں اگر جنگ کے دہانے پر خدا نخواستہ پہنچ جائیں تو پھر آپ ہر چیز کا امکان جو ہے وہ رکھیں، کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ پھر انسان ہر حد تک جانے کے لیے جو ہے وہ تیار جو ہے وہ رہتا ہے۔ لہذا اب اس مقام پر کہ جہاں پر ابھی ہاتھ سے کچھ نہیں گیا، دونوں جو ہے طرف کے جو سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے مسائل کو حل کریں، اور دہشت گردی کی لعنت کو جو ہے وہ اپنے اپنے تئیں جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستان نے ہر تحقیقات کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے، انڈیا کو بھی جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی جو تجاویز ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو اس کے اپنے تحفظات ہیں اس کے لیے وہ آئے اور آ کر پاکستان سے جو ہے نا وہ بیٹھ کر ان مسائل کو حل کریں۔
حسین تقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے سرکار نے نواز ہے
سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا عشرت بنا ہوں جب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال کی طرف ہدایت پائے گی. ایک دوسری جگہ پر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی فاتح کی طرح ہر چیز کی طلب نہ کرو اور نہ تسلیم شدہ یعنی شکست خوردہ انسان کی طرح صرف تقدیر پر ہی اعتماد کرو، بلکہ جہد مسلسل اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے رہو. تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
عزیز سامعین، پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے سرپرست نے اعلان کیا ہے کہ چین نے اس حکومت کے نمائندوں کو شنگھائی تعاون تنظیم کی رواں سال کی نشست میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ کابل میں چین کے سفیر جاؤ شنگ نے طالبان کی وزارت اقتصاد کے مالی امور کے معاون سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں طالبان حکومت کے سرپرست نے شنگھائی میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں اپنے نمائندوں کو مدعو کیے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کام کو بین الاقوامی تعلقات کو وسعت دینے کی علامت بتایا ہے۔ طالبان کی حکومت کی وزارت خارجہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان اور چین کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ماضی میں افغانستان شنگھائی تعاون تنظیم میں ایک مبصر کے طور پر موجود رہا ہے، مگر گزشتہ 3 برسوں کے دوران طالبان کی حکومت کے نمائندوں کو اس تنظیم کے اجلاسوں میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ افغانستان کی وزارت کے ذمہ دار محمد عیسیٰ ثانی نے کابل میں قزاقستان کے سفیر گزیز اکباسوف کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ افغانستان میں ریلوے لائن ڈالے جانے کی پلاننگ چل رہی ہے، ایسے میں ملک میں اندرونی اور بیرونی ملک سرمایہ کاری کا ماحول بہت سازگار ہے۔ یہ ملاقات ایسی حالت میں ہوئی کہ جب افغانستان کے خبری ذرائع نے قزاقستان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے کابل دورے کی خبر دی ہے، جس میں اس ملک کے نائب وزیر اعظم اور وزیر اقتصاد بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ان رپورٹوں کے مطابق قزاقستان کے اس وفد کے ممبران افغانستان کے حکام سے ملاقات کرنے کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی مشترکہ نمائش میں بھی حصہ لیں گے۔ اس طرح سے اس نشست میں افغانستان کی وزارت کے ذمہ دار سے کابل میں قزاقستان کے سفیر کے ساتھ ملاقات میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جیسے افغانستان کے لیے تجارتی سامان کی منتقلی، افغانستان کے راستے دوسرے ملکوں کے لیے تجارتی سامان کے نقل و حمل اور اس ملک کے بنیادی ڈھانچے میں قزاق کمپنیوں کی سرمایہ گزاری، خصوصاً ریلوے لائن میں سرمایہ کاری جیسے موضوعات۔ اسی درمیان افغانستان کے وزارت خارجہ نے اس وزارت کے سرپرست مولوی امیر خان متقی اور پاکستان کے وزیر امور خارجہ محمد اسحاق ڈار کے درمیان کابل میں ملاقات کی خبر دی ہے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس نشست کے اختتام پر اس موضوع پر اتفاق ہوا کہ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور مسائل کے راہ حل ڈھونڈنے کی غرض سے مشترکہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ اسی ملاقات میں مہاجرت، سیاسی، اقتصادی، تجارتی، حمل و نقل اور علاقے کے مشترکہ مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزارت خارجہ کے سرپرست نے کہا کہ وہ تمام ملکوں، خاص کر کے پاکستان کے ساتھ تجارت اور ٹرانزٹ کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ سامعین، پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف فارن لینگویج میں منعقد ہونے والے فیسٹیول میں ایران نے بھی شرکت کی۔ ایرانی اسٹال کو دیکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ رہی۔ ایرانی اسٹال میں رنگ برنگے کپڑے، مقامی موسیقی، روایتی کھانے اور دستکاری وغیرہ سب ایک ہی جگہ پر موجود تھے۔ یہ ایسی نمائش تھی جس نے نہ صرف ثقافتوں کے رنگوں اور ذائقوں کو متعارف کروایا بلکہ اس نے اتحاد اور ہمدردی کا پیغام بھی دیا۔ اس نمائش میں مختلف علاقوں کی قوموں نے مخصوص اسٹال لگا کر اپنی ثقافتوں کو متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اس نمائش میں بلوچستان، پنجاب، گلگت، کشمیر اور چترال وغیرہ کے الگ الگ اسٹال لگائے گئے تھے، جن میں ہر اسٹال ان علاقوں کی تاریخ اور مقامی خوبصورتی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نمائش میں لگے ہوئے بین الاقوامی اسٹالوں میں سب سے زیادہ مشہور اسٹال ایران کا تھا، جو سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سامعین، پاکستان کے عظیم شاعر علامہ محمد اقبال کی 87ویں برسی پورے پاکستان میں منائی گئی۔ اس سلسلے میں پاکستان کے مختلف شہروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ 21 اپریل 2025 کو جب پاکستان میں بر صغیر کے عظیم فارسی گو شاعر اور مفکر علامہ اقبال کی 87ویں برسی منائی جا رہی تھی، اسی دوران ایران میں فارسی کے عالمی شہرت یافتہ شاعر سعدی شیرازی کی بھی یاد منائی گئی۔ ایران میں اس دن کو روز سعدی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ہمہنگی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے ثقافتی، لسانی اور تہذیبی رشتوں کی یاد دلاتی ہے۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارت خانے نے ایک مشترکہ پیغام میں ان دونوں مواقع کو ثقافتی تعلقات کو زیادہ گہرا کرنے کا موقع قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سعدی شیرازی اور علامہ اقبال دونوں ہی مفکر شاعروں کی طرح اسلامی دنیا میں عشق، اخلاق، اتحاد اور انسانی کرامت کے پیغام آور ہیں۔ ان کے آثار آج بھی نئی نسل کے لیے رہنما کے حکم میں ہیں۔ سامعین، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری اور وہاں کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے الگ الگ پیغاموں میں ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کے تصور کی تشکیل میں علامہ اقبال کے بے مثال کردار پر زور دیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کو نہ صرف ایک شاعر بلکہ ایک عظیم مفکر اور مسلح بھی بتایا، جو نئی نسل کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ سامعین، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے ہندوستان میں سیاحوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد اپنے ملک پر لگنے والے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا فوری جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کراچی میں پاکستان کے وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات میں آصف علی زرداری کو اسلام آباد میں ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کرایا گیا۔ پاکستان کے جوابی اقدامات کے لیے انہوں نے اپنی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ پاکستان کے صدر نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے، جو کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا فوری جواب دینے کو تیار ہے۔ آصف علی زرداری نے ہندوستان کے الزامات کو غیر منطقی بتاتے ہوئے ان کی شدید تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی دہلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں سیاحوں پر کیے جانے والے حملے کے بعد سے برصغیر کے دو پڑوسی ملکوں کے بیچ کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہندوستان نے اس واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے اپنے ابتدائی رد عمل میں پانی کے مشترکہ معاہدے کو معطل کر دیا، جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے۔ نئی دہلی نے پاکستان کے شہریوں، خاص کر کے وہاں کے سفارت خانے کے دفاعی اور فوجی اہلکاروں کو فوری ملک چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ اٹاری سرحد کو بھی پاکستان کے لیے بند کر دیا ہے۔ ہندوستان کے اقدامات کے جواب میں پاکستان کی قومی سلامتی کونسل نے ہندوستان کی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود کو فوری طور پر بند کرنے کے ساتھ ہی واگھا کراسنگ بارڈر کو بھی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد نے نئی دہلی کے ساتھ اقتصادی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، بشمول پاکستان کے راستے ہونے والے ٹرانزٹ کے کام کو۔ ہندوستان کے کشمیر میں سیاحوں پر ہونے والے حملے کے بعد، جس میں کئی ہندوستانی سیاح مارے گئے، اقوام متحدہ نے ہندوستان اور پاکستان دونوں سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ سامعین، پاکستان میں غزہ سے ہمدردی کے اظہار کے مقصد سے جماعت اسلامی پاکستان کے زیر اہتمام ریلیاں نکالی گئیں۔ ان میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد موجود تھے۔ ان ریلیوں میں شرکت کرنے والے اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ امیر جماعت پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے صہیونی مخالف ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہادر فلسطینیوں کے لیے انصاف کی غرض سے ہماری یہ مزاحمت مسلسل جاری رہے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے فلسطینی استقامتی محاذ کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صہیونیوں کے خلاف حماس کی شجاعت و بہادری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اسرائیل اور صہیونی جرم میں شامل تمام ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے غاصب صہیونی حکومت کی اقتصادی شہرک کو کاٹنے میں مدد کرنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس ملک کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، خاص طور پر اسرائیل کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں کے انعقاد میں پاکستان میں کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ ناقابل قبول ہے۔ اسرائیلی میں حصہ لینے والے افراد نے اسرائیل اور امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ حقیقت میں امریکہ اور اس کے اتحادی غدار ہیں، جو فلسطینیوں کی نسل کشی میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کے جرم کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔